بسم الله الرحمن الرحيم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان اور شعبان کے علاوہ دو ماہ کامل روزے رکھتے نہیں دیکھا. اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، اکثر دنوں میں آپ روزے رکھتے تھے، رمضان میں تو رکھے ہی جاتے ہیں، تو دیکھنے والوں کو یہی لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مہینوں کے مسلسل روزے رکھے ہیں. شعبان کا وہ مہینہ جو رمضان سے پہلے آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے شعبان میں روزے رکھتے تھے کہ وہ پھر رمضان سے مل جایا کرتے تھے. اس سے پہلے حدیث آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے سلسلے میں، ان میں سے ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ مروی ہے کہ کسی ماہ میں اکثر حصہ روزہ رکھتے تھے، جس سے ہمارا خیال ہوتا تھا کہ اس میں افطار کا ارادہ نہیں، اور کسی مہینے میں ایسے ہی اکثر افطار فرماتے تھے، یعنی بلا روزے کے رہتے تھے، لیکن کسی ماہ میں بجر رمضان کے تمام ماہ روزہ نہیں رکھتے تھے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور پورے مہینے صرف رمضان کے ہی روزے رکھتے تھے. اور جو حدیث ابھی آپ کے سامنے اس سے پہلے میں نے پیش کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور رمضان کے علاوہ شعبان کے بھی مسلسل روزے رکھتے تھے. تو میں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے اکثر رکھتے تھے چونکہ، تو دیکھنے والوں کو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ آپ نے پورے مہینے کے ہی روزے رکھ لیے ہیں، دو چار دن چھوڑ دیا کرتے تھے اس کے اندر، ورنہ تو پورے مہینے کے ہی ہوتے تھے. اس بنیاد پر دیکھنے والوں نے بھی یہی نقل کر دیا کہ حضور نے گویا دونوں مہینوں کے مسلسل روزے رکھے ہیں. پھر اگلی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزے رکھتے نہیں دیکھا. شعبان کے اکثر حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اس حدیث نے تو معاملہ بالکل ہی صاف کر دیا، اکثر حصے میں آپ روزے رکھتے تھے. فرماتی ہیں بلکہ قریب قریب تمام مہینے کے روزے رکھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تمام ماہ شعبان کے روزوں کا ذکر صاف بتلا رہا ہے کہ اس سے مبالغہ مقصود ہے۔ شعبان میں روزوں کی کثرت کی وجہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ اس مہینے میں وہ دن بھی ہے جس میں سال کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ شعبان میں ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ اس میں سال بھر کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش ہوں کہ میں اس دن روزے دار ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات حدیث پاک میں آئی ہیں، اور بعض اوقات ایک وجہ کا ہونا دوسرے وقت میں دوسری وجہ کا ہونا بھی ممکن ہے، اور بہت ساری وجوہات کا اور اسباب کا جمع ہو جانا بھی ممکن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 3 دن ہر ماہ میں روزے رکھنے کا تھا، بسا اوقات وہ کسی عوارض کی وجہ سے رہ جاتے تھے، تو پھر سب کا مجموعہ سب کو ملا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ دوسری روایت میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نقل کیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں اگر 2-3 مہینے بھی تمام سال میں کسی عذر سے چھوٹ گئے تو 1 مہینے کے روزے بن جانا کیا مشکل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی تعظیم کی وجہ سے شعبان کا روزہ افضل ہے، یعنی جیسے فرض نمازوں سے پہلے سنتیں پڑھی جاتی ہیں، ایسے ہی رمضان سے پہلے نفل روزے ہیں۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعف کے خیال سے رمضان المبارک سے پہلے روزے کو منع بھی فرمایا ہے، مگر امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ضعف کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے آپ کو روحانی قوت سے، بہت اعلیٰ درجے کی روحانی قوت سے نوازا تھا، تو آپ پر اس کا اثر نہیں پڑتا تھا۔ لیکن امت کو منع کیا گیا ہے کہ امت رمضان سے پہلے جو 2-4 دن ہوتے ہیں شعبان کے، ان میں روزے نہ رکھے نفلی، کیوں؟ اس کی بنیاد پر اب رمضان آ رہا ہے تو کمزوری آ سکتی ہے، فرض میں کوتاہی ہو سکتی ہے، تو نفلوں میں مشغول ہو جانا اس طرح سے کہ فرض میں کوتاہی ہو جائے یہ منع ہے۔ مثلا رمضان المبارک کے مہینے میں یا کسی بھی رات میں کوئی بندہ نفل نماز پڑھتا ہے، پوری رات نماز پڑھتا ہے نفل، اور فجر میں پھر سستی کر جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو کہا گیا کہ بہت غلط کیا اس نے، بہتر تھا پوری رات سو جاتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھ لیتا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا کرتے تھے، بڑے صالح تھے، نیک تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان سے بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ فجر میں موجود نہیں ہے، تو آپ نے سمجھا ہو سکتا ہے کہ طبیعت صحیح نہ ہو، طبیعت خراب ہو، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہ تشریف لے گئے، گھر پہنچ گئے۔ ان کی والدہ محترمہ نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا عمر ابن خطاب۔ آپ کے صاحبزادے آج آئے نہیں تو میں پوچھنے کے لیے آ گیا، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہا بالکل خیریت ہے، سو رہے ہیں، رات بھر نفلوں میں مشغول رہے اور صبح کو انہوں نے فرض میں کوتاہی کر دی۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کا اظہار فرما کر کہا کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ رات بھر سوتے رہتے اور صبح میں فجر میں آ کر حاضر ہوتے۔ تو نفلوں میں آدمی اس طرح سے مشغول ہو جائے کہ فرائض کو چھوڑنے لگے، یہ بات اچھی نہیں ہے، غلط بات ہے، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی چیزیں فرائض ہیں، پھر واجبات ہیں، پھر سنتیں ہیں، پھر مستحبات اور آداب ہیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ ہر ایک کی رعایت رکھنی ہے، ہر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے۔ فرض میں کوتاہی بالکل نہیں ہونی چاہیے، فرض میں کوتاہی ہوگی تو یہی چیز حرام ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، چھوڑنا حرام ہے۔ سچائی کو اختیار کرنا فرض ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ کو اختیار کرنا حرام ہے۔ تو فرض میں ہر حال میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے، اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہونی ہے، کوتاہی نہیں ہونی ہے، اور فرض ہی کے قریب قریب ہے، واجب ہے۔ اس کے بعد سنتیں ہیں، مستحبات ہیں۔ کوئی بندہ فرائض کو اختیار کرتا ہے، واجبات کو اختیار کر لیتا ہے، سنتوں پر عمل کر لیتا ہے، اس کی زندگی میں بہت زیادہ نفلیں نہیں ہیں، نفلی روزے نہیں ہیں، نفلی نمازیں نہیں ہیں، نفلی خیر خیرات والے کام نہیں ہیں، لیکن اس چیز پر پابندی ہے، تو یہ آدمی جنت کا مستحق ہے، اس کو نجات مل جائے گی۔ ایک آدمی نفلی اعتبار سے تو بہت آگے ہے، رات رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، ہر سال نفلی حج کرتا ہے، پے در پہ عمرے کرتا ہے، بار بار عمروں کو جاتا ہے، خیر خیرات میں بہت حصہ لیتا ہے، لیکن فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، اور دیگر جو فرائض ہیں ان کا پابند نہیں ہے، تو یہ آدمی نجات کا مستحق نہیں ہے، اس کو نجات ملنے والی نہیں ہے۔ پہلی چیز فرائض ہے۔ لکھا ہے کہ اگر فرائض میں کوتاہی نوافل کی وجہ سے ہوتی ہو تو نوافل کو چھوڑا جائے گا، فرائض کو اختیار کیا جائے گا، کیونکہ فرائض کی بنیاد پر اللہ کے یہاں حساب کتاب ہے، پوچھ ہے اللہ کے یہاں۔ اس میں اگر کوتاہی ہو گئی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، حضرات صحابہ آپ کے جلو میں چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ کلمات ہیں، کچھ باتیں ہیں، تم میں سے کون ہے ایسا کہ ان باتوں کو مجھ سے لے اور امت تک پہنچائے، عمل کرے اور پھر امت تک پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً ہاتھ کر دیا، یا رسول اللہ انا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر آپ نے وہ باتیں ارشاد فرمائی کہ خود بھی عمل کرو اور امت تک پہنچاؤ۔ ان میں سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام کاموں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عابد تم ہی شمار ہوگے۔ ہم عابد اس کو سمجھتے ہیں کہ جو دیر تک لمبی لمبی نفلیں پڑھتا ہے، لمبی نمازیں پڑھتا ہے، مستقل روزے رکھتا ہے، بس یہ بہت عبادت گزار ہے، یا آدمی اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلا گیا عبادت کر رہا ہے، بھائی بہت بڑا عبادت والا ہے، اللہ والا ہے۔ مثلاً یہ کہ ایک آدمی لوگوں کی نگاہوں کے اندر عبادت میں مشغول ہو گیا ظاہری طور پر، اور ہم کچھ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی ہے عابد۔ حضور فرما رہے نہیں، اگر سب سے بڑا عابد بننا چاہتے ہو، سب سے بڑا عابد دیکھنا چاہتے ہو، تو اچھی طرح سمجھ لو، سب سے بڑا عابد عبادت گزار وہ ہے جو حرام کاموں سے بچتا ہے۔ فرمایا اتق المحارم، ہر حرام سے بچو، تکن عبد الناس، سب سے بڑی عبادت یہی ہوگی۔ پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنا اختیار کرو، غنا اختیار کرو. آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحب لنفسک ما تحب واحب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. پھر اسی حدیث کے اندر آخر میں ہے ولا تکثر الضحك، زیادہ ہنسنا نہیں. فإن الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مار دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت زیادہ ہنستے ہیں تو ان کا عبادت میں دل نہیں لگتا، عبادت کرنے کو دل نہیں چاہے گا. اس لیے بہت زیادہ ہنسنا، ہنستے ہنساتے رہنا یہ بڑھیا بات نہیں ہے. مسکرائیے، خوش رہیے، لیکن یہ کہ ٹھٹا مار رہے ہیں آپ، بس مستقل یہی مشغلہ ہے. آج کل تو باقاعدہ کچھ لوگوں نے اسی کو مشغلہ بنا دیا، کام بنا لیا، فن بنا لیا اس کو، اور اسی کی بنیاد پر کمائیاں ہو رہی ہیں. اور لوگ بیٹھتے ہیں جاتے، لو بھائی دن بھر یا مہینے بھر یا سال بھر ہم لوگ اپنی تجارت میں اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، ذہن ہمارا ماؤف ہو جاتا ہے، پریشان رہتے ہیں، کبھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اس طرح کی محفلوں میں جائیں گے ہم اور کامیڈی شو وغیرہ میں جائیں گے تو یہ کچھ دل ہلکا ہو جائے گا ہمارا، اور ذرا ہمارا مزاج صحیح ہو جائے گا، ڈپریشن والی صورت ختم ہو جائے گی. اور وہاں جاتے اور وہاں جو مذاق ہوتی ہے، اکثر و بیشتر مذاق جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. ہماری شریعت میں ہنسنے ہنسانے کی اور اس طرح سے مذاق کی اجازت ہے؟ مزاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس کے اندر شرط ہے. اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اس مزاح کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ کہ یہ مزاح ایسی ہو کہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس مزاح کے اندر دھوکہ دینے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے اندر صرف اور صرف نیت یہ ہونی چاہیے کہ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے. ایسی مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور آپ تمام صحابہ، بزرگان دین، اولیاء عظام، اسلاف، سب کی محفلیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی محفلوں کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک بات کہتے ہیں اور پوری مجلس جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے، انبساط کی کیفیت آ جاتی ہے، سب کے چہرے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. آپ کو اچھی طرح سے نظر آئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسا بھی ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سفر درپیش ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے اونٹ چاہیے، آپ اونٹ دے دیجئے مجھے. حضور نے فرمایا ہم تم کو اونٹ کا بچہ دیں گے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا، مجھے سفر کرنا ہے. حضور نے کہا رہے اللہ کے بندے اونٹ اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح بھی ہے، وہ ایک دم سے ہنس گئے، خوش ہو گئے، اور حقیقت پر مبنی ہے، کوئی دھوکہ بھی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کوئی بوڑھی عورت آتی ہے، کہتی ہیں رسول اللہ دعا فرمائیے کہ جنت میں داخل، اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے. حضور نے فرمایا جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی. اب وہ پریشان ہے، رونے لگی یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطلب جنت میں جو بھی داخل ہوگا سب جوانی کی عمر میں داخل ہوں گے، بڑھاپے کی حالت میں کوئی نہیں جائے گا، یہ مطلب ہے میرے. وہ بہت خوش ہو گئی، دعائیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری مجلس خوش ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر، یہ دیہات کے صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں. رنگ روپ کے اعتبار سے بہت اچھے نہیں ہیں، کالے کلوٹے ہیں، لیکن سرکار سے محبت ہے. یہ جب گاؤں سے آتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گاؤں کے تحفے لایا کرتے تھے. گاؤں میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو شہروں میں نہیں ہوتی ہیں, بھاجی وغیرہ, ترکاری, اس طرح کی چیزیں. اور جب یہ اپنے گاؤں کو جاتے تھے تو وہ چیزیں جو شہر میں ملتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدیہ دیا کرتے تھے. ایک دفعہ بازار میں یہ کچھ چیزیں لائے ہوئے تھے اپنے گاؤں سے, ان کو بیچ رہے تھے ہاتھ میں لے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں پہنچے اور آپ نے پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لی, اس طریقے سے پیچھے سے. اور حضور نے فرمایا من یشتری ھذا العبد, عبد کے معنی غلام کے بھی آتے ہیں بندے کے بھی آتے ہیں. کہا کون خریدے گا اس عبد کو, ایسے موقع پہ تو غلام ہی سمجھا جائے گا نا, کون خریدے گا اس غلام کو. اب انہوں نے حضور کی خوشبو سے, آپ کے ہاتھ سے, آپ کی آواز سے محسوس کر لیا کہ یہ تو سرکار ہی ہو سکتے ہیں. آپ تو جس گلی سے گزر جاتے تھے تو بعد میں آنے والوں کو معلوم ہو جاتا تھا حضور اس راہ سے گزرے ہیں. بتا دیتی ہے شوخی نقش پا کی, ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی, تو آپ کی تو خوشبو ہی بتا دیا کرتی تھی. گزرنے والے جو بعد میں آتے تھے پہچان لیا کرتے تھے حضور یہاں سے گزرے ہیں, تو انہوں نے بھی پہچان لیا کہ حضور پیچھے ہیں تو حضور ہی ہے, یہ خوشبو انہی کی ہے. ایسی خوشبو اور کہاں آ سکتی ہے. آپ نے وہ شعر سنا ہوگا نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو بہت سے لوگوں نے مرثیے کہے. مرثی یعنی کسی کی وفات پر جو اشعار کہے جاتے ہیں ان کو مرثیہ کہا جاتا ہے. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو مرثیہ ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے. وہ فرماتی ہیں شبت علی مصائب لو انہا شبت علی الایام سرن لیالیا. وہ فرماتی ہیں کہ حضور کے جانے سے میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, ایسے مصیبتوں کے پہاڑ. سبت علی الایام سرن لیالیا, کہ اگر وہ مصیبتیں دنوں پر ڈال دی جاتی تو دن اپنی روشنی کھو بیٹھتے, رات بن جاتے. پھر آگے فرمات ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا. لیکن میرے والد محترم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں ابھی موجود ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کی قبر کی مٹی کو بھی اللہ نے اتنا خوشبودار بنا دیا ہے کہ اگر کوئی صرف آپ کی قبر کی مٹی کی خوشبو سونگ لے تو عرصہ دراز تک, ایک لمبے زمانے تک اس کو کسی خوشبو کے سونگنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. تو آپ کی قبر مبارک کی مٹی کے اندر بھی وہ خوشبو ہے کہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی, عمدہ سے عمدہ, قیمتی سے قیمتی خوشبو میں نہیں ہو سکتی. تو سرکار جب جاتے کسی گلی سے پہچان لیا جاتا کہ حضور گئے ہیں, تو یہاں تو بالکل قریب ہیں آپ, تو پہچان لیا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور ہی ہیں. تو انہوں نے اپنی کمر اور پیچھے کر لی تاکہ حضور کے سینے سے لگ جائے اور وہ برکتیں جو حضور کے سینے کی ہیں وہ میرے اندر آ جائیں. لگا دی اپنی کمر اور پھر کہا یا رسول اللہ یہ غلام بہت ہی کم قیمت پر بک پائے گا, اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے, بڑا معمولی درجے کا غلام ہے یہ, تو اس کی کیا قیمت ملے گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر تم اللہ کی نگاہ میں بہت قیمتی ہو, تم اللہ کی نگاہ میں بہت قیمتی, اس لیے کہ اللہ کے یہاں رنگ اور روپ نہیں دیکھا جاتا. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. ان اللہ لا ينظر الى صوركم, اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے, کس درجے کے ہیں وہ, کیسے ہیں وہ, اعمال میں حسن ہے یا نہیں ہے, اخلاص ہے یا نہیں ہے, احسان والی کیفیت ہے یا نہیں ہے. اللہ پاک اس کو دیکھتے ہیں, دل کو دیکھتے ہیں. حضرات صحابہ اکرام اور دیگر لوگوں میں یہی تو فرق ہے. ان کے دل جو ہیں وہ اخلاص سے ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ قیامت تک آنے والے سارے اولیاء مل کر بھی ایک صحابی کے مقابل نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اخلاص اللہ نے اس درجے کا ان کو عطا فرمایا تھا کہ اب دوسروں میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک سے وعدہ کر لیا کہ سب کی مغفرت، سب کے لیے جنت کا وعدہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کے دل بہت اچھے تھے۔ اعمال کے اعتبار سے کچھ کوتاہیاں صحابہ سے ہوئی ہیں، مثلا بہت سی حدیثوں میں آپ پڑھیں گے کہ زنا کا صدور ہوا، لیکن دل اتنے اچھے تھے، حالانکہ معاملہ یہ تھا کہ اگر کسی سے یہ ہو جائے تو توبہ کر لیں اللہ پاک سے، یہ تو حق اللہ میں سے، حق العباد بھی نہیں ہے، بندوں کے حقوق میں سے بھی نہیں ہے یہ، اور حقوق العباد کا، حقوق اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو حق ہے، بندہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دے، لیکن ان کے دل اس قدر اللہ کی محبت سے معمور تھے کہ ان کو سکون نہیں آ رہا، نہیں اللہ نے اس کے لیے ایک سزا بھی تو رکھی ہے، چلو وہ سزا اپنے اوپر جاری کراتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رخ پھیر لیتے ہیں، ادھر آ کر کہتے ہیں، ادھر رخ پھیر لیتے ہیں، ادھر آ کر کہتے ہیں، جب بار بار کرے حضور نے کہا، اچھا تو جانتا بھی ہے جس چیز کا تو نام لے رہا ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے رسول اللہ، پھر پوری بات، پوری وضاحت پوچھی ہے، کیونکہ ایک زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں، جب پوری وضاحت ہو کر انہوں نے بتا دی، سب کچھ کر دیا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بھائی اب تو اللہ کی حد جاری ہوگی، اللہ کی حد جاری ہوگی، اور حد اس میں یہ ہے کہ ایسے موقع پر سنسار کیا جاتا ہے، ان کو سنسار کیا گیا، صحابی ہیں، اب کچھ چہمے گئی ہو رہی تھی ان کے تعلق سے، حضور نے فرمایا کچھ مت کہنا ان کے بارے میں، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر تمام اہل مدینہ پر وہ تقسیم کر دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے، وہ اللہ کی نگاہ میں اتنے بڑے بن کر حاضر ہوئے، ایسے صاف ستھرے بن کر حاضر ہوئے، مطلب بہت بڑے دل گردے کی بات ہے کہ انسان خود صدا کے لیے پیش کر دے، جبکہ یہاں موجود ہے یہ بات کہ اللہ سے معاملہ صاف کر لو ختم۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ صحابہ اللہ کی محبت میں کس درجے کے ہیں، اور ان کے دل کس قدر عظیم ہیں، کیسے پاکیزہ نفوس ہیں، تقوی اور طہارت کے کس اعلیٰ مقام پر ہیں یہ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو رمضان کے تعلق سے تو یہ بات ہے کہ روزے رکھنے ہی ہیں، شعبان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے رکھتے تھے، لیکن اخیر میں روزے امت کو منع کیا گیا ہے، کمزوری اور ضعف نہ آ جائے، اس لیے کہ نوافل کی بنیاد پر فرائض میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، جس کا جو درجہ ہے اسی پر رہنا چاہیے، جس کا جو درجہ ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بات یاد رکھو، مثلا سنتیں ہیں نوافل سے مقدم ہیں، تو سنتوں کا احترام زیادہ ہونا چاہیے نوافل کے مقابلے میں۔ مسواک، ہر وضو میں مسواک سنت ہے، اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب 70 درجے بڑھ جاتا ہے، گویا ایک نماز نہیں پڑھی 70 نمازیں پڑھی، اتنا بڑا اس کا ثواب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا اہتمام فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اگر امت پر مجھے حرج کا خوف نہ ہوتا تو اس کو فرض کر دیتا، بہت کثرت سے آپ ہر وضو میں فرماتے، گھر میں جیسے ہی داخل ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے، سونے سے پہلے مسواک فرماتے، اور سو کے اٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے، اور سرحانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کھڑی رہتی تھی۔ ہم نے یہ سنتیں چھوڑ رکھی ہیں، نوافل کے اندر مشغول ہو جائیں گے، لیکن ایک ایسی پیاری سنت جو اتنا بڑا ثواب بتا رہی ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ بھی ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سنت کے راستوں سے جنت کا راستہ بہت آسانی سے ملتا ہے۔ سنت کی بنیاد پر حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے پھر عشق الہی انسان کے دل کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بزرگوں نے ایک بات کہی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں پابندی کے ساتھ ایک سنت ہے، ایک بھی سنت ہے، تو اللہ پاک کو بے ایمانی کی حالت میں اسے موت دیتے ہوئے حیا آتی ہے، سمجھے؟ یعنی حضور کی سنتوں کی اتنی اہمیت ہے، اللہ پاک بھی اتنا پسند کرتے ہیں کہ اگر کسی کی زندگی میں پابندی کے ساتھ حضور کی ایک بھی سنت ہے تو اللہ پاک کو حیا آتی ہے کہ اس بندے کی موت بے ایمانی کی حالت میں ہو۔ اس لیے جو بھی سنت ہے ہمیں معلوم ہو، پابندی سے عمل کرتے رہو، شروع کر دو۔ روزوں کا بیان چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے اندر ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13ویں 14ویں 15ویں، کبھی شروع مہینے میں 3 دن کے رکھ لیا کرتے تھے، کبھی آخر مہینے میں رکھ لیا کرتے تھے، اور پیر جمعرات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں معمول تھا، پیر جمعرات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ جیسے کہ یہ حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے شروع میں 3 دن روزے رکھا کرتے تھے، اور جمعے کے دن بہت کم افطار کرتے تھے۔ کبھی جمعے کے دن اگر تسلسل سے 7 جمعہ آ گیا تو کوئی بات نہیں ہے، مثلا 3 دن آپ روزے رکھ رہے ہیں، یا 20 کے 13ویں 14ویں 15ویں کے، اس میں جمعہ آ گئے کوئی بات نہیں، لیکن مستقل اگر کوئی آدمی صرف جمعے کا ہی روزہ رکھے، نہیں صاحب جمعے کے دن بڑی عبادت کا ہوتا ہے، چلو جمعے کے دن روزہ رکھنا چاہیے، تو یہ روزہ رکھنا اچھا نہیں سمجھا گیا۔ روزے رکھتے رکھتے بیچ میں جمعہ آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن خاص طور پر جمعے کے دن ہی کو منتخب کرنا یہ اچھا نہیں سمجھا گیا شریعت کے اندر۔ جیسے کہ جمعے کے دن بہت سے لوگوں کو دیکھا جمعے کی نماز کے لیے سرما لگا کر آتے ہیں، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ جمعے کی نماز کے لیے سرما سنت ہے، آپ نے پڑھا کہیں پہ کیا؟ لیکن بہت لوگ نظر آ جائیں گے آپ کو، خاص جمعے کی نماز کے لیے ان کی آنکھیں بنی سنویری رہتی ہیں۔ رات میں سونے سے پہلے سرما لگانا سنت ہے، جمعے کے لیے تو سرما لگانا سنت نہیں ہے۔ البتہ جمعے کے لیے کچھ اعمال ہیں جن میں بڑی فضیلت ہے۔ ایک عمل یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے، اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ غسل میں چونکہ وضو بھی ہو جاتا ہے تو اسی غسل سے جمعہ پڑھا جائے، یعنی اتنا قریب 1 گھنٹے پہلے، 1.5 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے، یعنی کہ فجر کے بعد ہی کر کے بیٹھ جائیں۔ جمعے کے دن کا غسل ویسا آپ فجر کے بعد بھی اگر کر لیں جمعے کے غسل کی نیت سے تو وہ ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن افضل اور بہتر کیا ہے کہ غسل آپ اس طرح سے کریں کہ اس غسل میں جو وضو ہو گیا ہے پھر اسی کے ساتھ آپ جمعے کی نماز بھی ادا کر لیں۔ اور دوسرا اہم عمل جمعے کے دن کا یہ ہے کہ مسجد جلدی پہنچیں، اور جلدی کا مطلب یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو پہلی اذان ہے وہ ہماری مسجد میں ہو، دوسری اذان نہیں، پہلی اذان کہاں ہو؟ مسجد میں ہو، نہیں تو پہلی اذان ہوتے ہی گھر سے نکل جائیے اور مسجد پہنچیے، جو جتنی جلدی پہنچے گا اتنا ہی اس کو ثواب ہے۔ یہ دوسرا عمل ہو گیا۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ مسجد میں پہنچنے کے بعد کوئی لا یعنی کام نہ کریں۔ لا یعنی کام کا مطلب کوئی ایسا کام جس کا نہ دینی نہ دنیاوی فائدہ۔ بہت سے لوگ مسجد میں آتے ہیں اور فرش کو کھوجنے لگتے ہیں، یا یہ کہ داڑھی کو یوں 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 کرتے ہیں، بس نماز میں ہی کر لیتے ہیں، خود پوری داڑھی کی چھان بین نماز میں ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ قصہ سن رکھا ہوگا کہ ایک محدث سے تھے، بڑی لمبی داڑھی تھی ان کی، ایک دفعہ بچھو اندر چلا گیا تو اس کو راستہ ہی نہیں ملا باہر آنے کا۔ 3-4 دن کے بعد میں کسی نے کہا کچھ نظر آ رہا ہے، جب کنگا کیا تو بچھو تھا بہت بڑا، تو لوگ سوچتے ہیں کہ نماز اچھا موقع ہے, داڑھی کو خوب اس کی مالش کریں, اس کی صفائی کریں. یہ موقع نہیں ہے داڑھی کی صفائی کرنے کا. داڑھی میں کنگا کرنا سنت ہے. داڑھی رکھیں تو اس کا بھی خیال رکھیں, گاہے گاہے تیل بھی لگاتے رہیں داڑھی کے اندر. اس طرح بالوں کے لیے بہترین شیمپو لاتے ہیں آپ, داڑھی کے لیے بھی لے کر آئیں, اسی نیت سے لے کر آئیں. اس کی بھی اسی طریقے سے نگہداشت کریں جیسے سر کے بالوں کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ. تو اگر نماز میں کوئی آدمی ایسا کرے, سنا مفتی میں بھی ہوں, آپ کہو تو بتا دوں گا میں, عمل کثیر ہو گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. عمل کثیر کا مطلب ایک یہ ہے کہ تین مرتبہ یا تین مرتبہ سے زیادہ ہو گیا تو عمل کثیر ہے. ایک دفعہ ہو گیا چلو ٹھیک ہے, دو دفعہ معاف ہے, تین مرتبہ. ابھی تو باقاعدہ یوں ہی کرتے رہتے ہیں, پھر تھوڑی دیر کے بعد میں یوں کریں گے, تھوڑی دیر کے بعد میں پھر یوں کریں گے, پھر یہ کان کھجائیں گے. ساری کھجلی کبھی کبھی نماز میں آتی ہیں. صاحب پتہ نہیں کتنی نمازیں ہماری ایسی چلی گئی ہوں گی, اللہ معاف کرے کتنی نمازیں. تو اس کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو مسجد میں آنے کے بعد کولائنی کام نہیں کرنا, غسل کرنا, جلدی آنا, مسجد میں آنے کے بعد کولائنی کام نہیں کرنا. اس کے بعد میں امام کے قریب ہو کر بیٹھنا, خطبہ غور سے سننا, اور مسجد پیدل چل کر آنا, کوشش کرنا. کسی کے گھر دور ہے تو عذر کی بات ہے, گاڑی سے ہی آئے گا, لیکن پیدل چل کر آ سکتے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے جمعے میں پیدل چل کر ہی آئیں. یہ چھ اعمال ہیں, ان کو اعمال ستہ کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص ان اعمال پر عمل کر لے گا ہر جمعے کو, تو حدیث پاک میں موجود ہے, جو حدیث بھی بہت صحیح اعلیٰ درجے کی ہے. اور حدیث پاک کی جو چھ کتابیں ہیں نا, بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی, ابو داؤد, سنن ابن ماجہ, نسائی, ان میں سے دو بڑی پہلی کتابوں کو چھوڑ کر جو بات کی چاروں کتابیں ہیں, ان سب میں یہ حدیث موجود ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو ان چھ اعمال کو پر عمل کرے گا تو ہر ہر قدم پر ایک سال نفل روزے رکھنے کا ثواب اور ایک سال نفل نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا. ملا علی قاری رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اسلام میں کسی اور عمل پر اتنی بڑی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے, اتنا بڑا ثواب وارد نہیں ہوا ہے. تو اس دن جو بھی ہم قدم اٹھائیں گے اس پر اتنا ثواب ہے. کیا ہے؟ چھ عمل یاد ہو گئے. غسل کرنا واجب نہیں, سنت اعلی غسل, اس دن غسل کرنا. اور میں نے بتایا افضل کیا ہے, آپ غسل کریں اس طرح سے کہ اسی وضو سے نماز پڑھیں. اور دوسرا عمل کیا بتایا, مسجد جلدی آنا. تیسرا عمل پیدل چل کر آنا, کوشش کرنا, عذر ہے تو الگ بات ہے. چوتھا عمل مسجد میں آنے کے بعد میں کوئی لایعنی بات نہیں کرنا. پانچواں عمل امام کے قریب ہو کر بیٹھنا جتنا ہو سکے. کوئی عذر ہے آدمی کو, ٹیک وغیرہ لگانی ہے تو دور بیٹھ سکتا ہے, کوئی عذر نہیں ہے تو جتنا ہو سکے قریب ہو کر بیٹھنا. اور چھٹا عمل کیا ہے, جو بھی خطبہ وہاں پر پیش ہو رہا ہے اس کو غور سے سننا. یہاں پہ ایک مسئلہ بھی سن لیں, ہم نے محسوس کیا دیکھا کہ دو خطبوں کے درمیان حدیث پاک میں آتا ہے دعا قبول ہوتی ہے, یہ امام سب بیٹھ جاتے ہیں. جو بھی اچھی چیز ہے, اچھی بات دل میں, آپ فوراً اللہ دعا مانگیے, اس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ یہاں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں, تو یہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں. دعا مانگیے, دل میں مانگیے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ چھ اعمال سب کو یاد ہو گئے, خود بھی یاد کیجئے, دوسروں کو بھی بتائیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کل جمعہ ہے, ایک عمل اور بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہر جمعے کو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیے. جمعہ شروع ہوتا آج مغرب سے کل مغرب تک, اب ہم جمعے میں ہی چل رہے ہیں. اسلام میں دن کی شروعات جو ہوتی ہے تو وہ مغرب سے تاریخ شروع ہوتی ہے. تو یہ جمعے کی رات, یہ حقیقت میں یہ ہے جمعے رات, جمعے کی رات. تو جمعہ شروع ہو, اب سے کل مغرب تک 1000 دفعہ درود, چاہے چھوٹا والا پڑھ لو. اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ موت سے پہلے پہلے دنیا ہی میں جنت کا ٹھکانہ دکھا دیں گے. یعنی اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اللہ دنیا میں تمہیں جنت کا ٹھکانہ نہ دکھا دے. اس میں کئی بشارتیں ہیں, خاتمہ ایمان پر ہوگا تبھی تو جنت کا ٹھکانہ دکھا رہے ہیں. ایسے اعمال کی توفیق دیں گے جس سے خاتمہ ایمان پر ہو, جنت میں داخلہ ملے گا تبھی تو پہلے دکھا رہے ہیں. اور درود شریف کی تو فضیلت یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اس کو ملتی ہے جو درود پڑھتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. يا غفار اغفر لنا, يا رحمن ارحمنا, يا تواب تب علينا, يا ستار استرنا. اللهم استر عوراتنا من رواتنا. اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما لیجیے. ہر قسم کی برائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. خاتم بالخیر نصیب فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.